अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि अमरीका की ईरान से मुतालिक पॉलिसी में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई है। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने पीर को न्यूज ब्रीफिंग के दौरान सदर जो बाइडन के इस बयान की भी वजाहत की, जिसमें उनका कहना था कि अमरीका उस वक्त तक ईरान पर आयद माशी पाबंदियां नहीं हटाएगा जब तक ईरान सन 2015 के जौहरी माहदे के तहत यूरेनियम की अफजूदगी कम नहीं करता। इतवार को अमरीकी टीवी CBS पर नशर होने वाले इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने इस तासुर को रद्द कर दिया था कि अमरीका ईरान पर आयद पाबंदियां हटाकर मुजाकरात के लिए पहल करेगा। जब सहाफियों ने तर्जमान व्हाइट हाउस से सिलसिले में सवाल किया तो उनका कहना था कि अगर अमरीका को ईरान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली करना होगी तो वो मुख्तलिफ तरीके से की जाएगी। जेन साकी ने कहा कि ईरान के मामले पर अमरीका की वही पोजीशन है जो इससे कबल थी। अगर ईरान जौहरी माहदे की मुकम्मल पासदारी करता है तो अमरीका भी ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा के हुक्काम की जानिब से यह पासकश्त भी हो रही है कि वह बराह रास्त ईरान के साथ बातचीत करने के बजाय इत्तेहादियों के साथ मसले पर बात कर रहे हैं। महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने पीर को सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जहां तक ईरानी हुक्काम से बातचीत की बात है, हम वहां अभी नहीं पहुंचे हैं। उनके बकौल ईरान के मामले पर हम अपने दोस्तों, करीबी शराकत दारों और इत्तेहादियों समेत अमरीकी कांग्रेस को बाखबर रखना चाहते हैं। उधर ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने सरकारी टीवी पर अपने एक बयान में कहा है कि अगर अमरीका चाहता है कि ईरान मुआहिदों की पासदारी करे तो उसे चाहिए कि तेहरान पर आए तमाम पाबंदियां उठा ले। उनके बकौल जब हमें यकीन हो जाएगा कि तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं तो हम अपने वादों की तरफ वापस पलट आएंगे। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने सदर बाइडन की जानिब से चीनी हम मनसब से राबता न करने से मुतालिक सहाफियों के सवाल पर कहा कि सदर ने जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं से राबते किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन एक अहम मौजू है जिस पर सदर बाइडन ने आलमी रहनुमाओं से बात की है। सदर बाइडन ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है और इस बात का इरादा किया है कि अमरीका और भारत कोरोना वायरस से फैलने वाली वबा के खिलाफ जंग माहौलियाती तब्दीली पर शराकतदारी की बहाली के साथ साथ आलमी मईशत की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का भी इरादा किया और मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस के लिए करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक किया। म्यांमार के दारुलहुकूमत में मुल्क में फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे चौथे रोज भी जारी हैं और लोग फौजी हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदियों की परवाह न करते हुए शहर की गलियों में इकट्ठे हो रहे हैं। पीर के रोज मुजाहरों में सरकारी मुलाजमीन, रेलवे मुलाजमीन, असातज़ा और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन भी शामिल हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर आलमी रहनुमाओं ने म्यांमार में फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने के इकदाम की मजम्मत करते हुए मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने भी मुंतखब हुकूमत की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसिल आज एक खसूसी इजलास में म्यांमार में जारी बहरान पर गौर कर रही है। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता करने और म्यांमार की फौजी क़यादत पर सफरी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। दिसंबर सन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमले में मुजरिम करार दिए जाने वाले कश्मीरी बागी मोहम्मद अफजल गुरु की 8वीं बरसी पर नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में मंगल को एक आम एहतजाजी हड़ताल की गई, जिससे मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर के कई शहरों में कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश में लापता होने वाले पाकिस्तानी को पैमा मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन सिनोरी और चिली के हुआन पाब्लो मोर की तलाश खराब मौसम के बायस आर्जी तौर पर रोक दी गई है। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि इतनी शदीद सर्दी में किसी के जिंदा बच जाने के चांसेस न होने के बराबर रह जाते हैं। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور بھارت کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے خلاف جنگ، ماحولیاتی تبدیلی پر شراکت داری کی بحالی کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کی تعمیر نو کے لیے مل کر کام کریں گے. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پیر کے روز ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک آزاد اور وسیع علاقائی تعاون کو فروغ دیا جائے گا جس میں پانیوں میں آزادانہ نقل و حرکت، علاقائی سالمیت اور ایک مضبوط اتحاد شامل ہے. دونوں رہنماؤں نے عالمی دہشت گردی کے خلاف مل کر مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. صدر بائیڈن نے دنیا بھر میں جمہوری اداروں کے دفاع کی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بنیاد جمہوری اقدار کے ساتھ وابستہ ہے. انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ برما میں جمہوری عمل اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کی جائے. دونوں رہنماؤں نے مختلف عالمی چیلنجز کے لیے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا اور کہا کہ امریکہ اور بھارت دونوں مل کر اپنے اپنے ملک اور عوام کی خاطر کام کریں گے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن سے گفتگو کے دوران ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. نریندر مودی کے بقول انہوں نے خطے کے مسائل اور مشترکہ ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں رہنماؤں نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. امریکہ میں وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی ایران سے متعلق پالیسی میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی. ترجمان وائٹ ہاؤس جین زاکی نے پیر کے روز نیوز بریفنگ کے دوران صدر جو بائیڈن کے اس بیان کی بھی وضاحت کی جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت تک ایران پر عائد معاشی پابندیاں نہیں ہٹائے گا جب تک ایران 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت یورینیم کی افزودگی کم نہیں کرتا. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اتوار کو امریکن ٹیلی ویژن CBS پر نشر ہونے والے انٹرویو میں صدر جو بائیڈن نے اس تاثر کو رد کر دیا تھا کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ہٹا کر مذاکرات کے لیے پہل کرے گا. جین ساکی نے کہا کہ ایران کے معاملے پر امریکہ کی وہی پوزیشن ہے جو اس سے قبل تھی. اگر ایران جوہری معاہدے کی مکمل پاسداری کرتا ہے تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے پیر کو نیوز بریفنگ کے دوران ایران کے معاملے پر کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دینے کی ضرورت ہے جہاں وسیع اور مضبوط معاہدہ طے پائے جس کے تحت دیگر امور پر تحفظات پر بھی بات چیت کی جا سکے. دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کی جانب سے یہ بازگشت بھی ہو رہی ہے کہ وہ براہ راست ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے اتحادیوں کے ساتھ اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ جہاں تک کہ ایرانی حکام سے بات چیت کی بات ہے تو ہم وہاں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. ان کے بقول ایران کے معاملے پر ہم اپنے دوستوں، قریبی شراکت داروں اور اتحادیوں سمیت امریکی کانگریس کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں. بائیڈن اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران سے طے پانے والے جوہری معاہدے میں دوبارہ شریک ہو. ادھر ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران معاہدوں کی پاسداری کرے تو اسے چاہیے کہ تہران پر عائد تمام پابندیاں اٹھا لے. ان کے بقول جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں تو ہم اپنے وعدوں کی طرف واپس پلٹائیں گے. خیال ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو حلف برداری کے بعد ایرانی رہبر اعلی کا یہ پہلا بیان ہے. دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے صدر بائیڈن کی جانب سے چینی امن سب سے رابطہ نہ کرنے سے متعلق صحافیوں کے سوال پر کہا کہ صدر نے جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چین ایک اہم موضوع ہے جس پر صدر بائیڈن نے عالمی رہنماؤں سے بات کی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کی یورپی ملکوں کے رہنماؤں سے گفتگو کے دوران بھی چین موضوع بحث رہا. صدر بائیڈن نے سی بی سی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ چینی ہم منصب شی جن پنگ کو فون نہیں کریں گے. انہوں نے چینی ہم منصب کی تعریف بھی کی. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کے چین کے ساتھ ٹرمپ دور کے مقابلے میں مختلف قسم کے تعلقات ہوں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میانمار کی دارالحکومت میں ملک میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے آج چوتھے روز بھی جاری ہیں اور لوگ فوجی حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کی گلیوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. فوجی حکومت نے شہر میں رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو نافذ کیا اور 4 سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر بھی پابندی عائد کی. یہ مظاہرے ینگون اور منڈالے میں بھی جاری ہیں. نیوز ایجنسیوں کے مطابق ان تینوں شہروں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کی غرض سے ان پر واٹر کینن کے ذریعے پانی برسایا گیا. مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے ہیں جن پر لکھا ہے میانمار کو بچاؤ اور ہم جمہوریت چاہتے ہیں. مظاہرین نے لیڈر آنگ سان سوچی کی تصویریں بھی اٹھا رکھی ہیں. پیر کے روز مظاہروں میں سرکاری ملازمین، ریلوے ملازمین، اساتذہ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی شامل ہو گئے. تاہم حکومت کا تختہ الٹنے والے فوجی جرنیلوں کے سربراہ سینئر جنرل مین آؤنگ ہلنگ نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں مظاہروں کا کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کو دہرایا کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی. ان انتخابات میں آنگ سان سوچی کی جماعت لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. جنرل لنگ نے تقریر میں یہ نہیں بتایا کہ ملک میں نئے انتخابات کا انعقاد کب کیا جائے گا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے منتخب حکومت کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے بھی منتخب حکومت کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل آج ایک خصوصی اجلاس میں میانمار میں جاری بحران پر غور کر رہی ہے. ادھر نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات منقطع کرنے اور میانمار کی فوجی قیادت پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے منگل کے روز اعلان کیا کہ ان کا ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایسے تمام پروجیکٹس کو روک دیا جائے جس سے میانمار کی فوجی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. جاسنڈا آرڈن نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ میانمار سے تعلقات منقطع کر کے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے میانمار کو ملنے والی کسی بھی قسم کی فنڈنگ سے فوجی حکومت استفادہ نہیں کر سکے گی. دوسری جانب نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیوزی لینڈ میانمار کی فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی قیادت کو فوری طور پر رہا کرتے ہوئے سیویلین بالادستی کو یقینی بنایا جائے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ حکومت نے میانمار کی فوجی قیادت پر آئندہ چند ہفتوں میں سفری پابندیاں عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارا، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چیلی کے ہوان پابلو مور کی تلاش خراب موسم کے باعث عارضی طور پر روک دی گئی. الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق موسم کے صاف ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی شدید سردی میں کسی کے زندہ بچانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
گزشتہ روز کے سرچ آپریشن میں ٹیم کو چند مقامات پر کوہ پیماؤں کے چند شواہد ملے تھے. تصاویر میں محفوظ کیے گئے شواہد سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جان سنوری اور علی ستپارا کے پہنے ہوئے کوٹ سے ملتے جلتے ہیں. تاہم بیس کیمپ میں تصاویر کے بغور جائزہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ شواہد کیمپ سلیپنگ بیگ کے ہیں. یاد رہے کہ تین کوہ پیماؤں کا رابطہ جمعہ کی شام سے بیس کیمپ سے منقطع ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسکردو سے مقامی صحافی رجب علی قمر کا کہنا ہے کہ لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش گزشتہ 4 روز سے جاری ہے لیکن موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات درپیش ہیں. لاپتہ کوہ پیماؤں میں سے علی محمد ستپارا کا تعلق گلگت بلتستان کے علاقہ اسکردو سے ہے. رجب علی قمر کے مطابق پورا علاقہ ان کی بحفاظت واپسی کی امید لگائے بیٹھا ہے. تاہم کوہ پیمائی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ 4 دنوں سے 8,000 سے زائد میٹرز کی بلندی پر زندہ رہنا ناممکنات میں شمار ہوتا ہے. یاد رہے کہ علی محمد ستپارا، ساجد علی ستپارا، جان سنوری اور ہوان پیبلو مور نے گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ کو کیٹو سر کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کیا تھا. محمد علی ستپارا کے بیٹے ساجد علی ستپارا کے مطابق وہ بھی اس مشن میں ان کوہ پیماؤں کے ساتھ تھے. آٹھ ہزار میٹر پر پہنچ کر آکسیجن کی کمی اور خرابی صحت کے باعث ان کے والد نے انہیں نیچے جانے کا کہا. ساجد علی کے مطابق آخری مرتبہ انہوں نے تینوں کو پیماؤں کو جمعہ کی دوپہر بوٹل نک کی جانب گامزن دیکھا اور اس کے بعد سے تینوں کو پیماؤں کا بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہے. آئن کلب آف پاکستان کے سیکرٹری قرار حیدری کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تینوں کو پیماؤں نے کے ٹو سر کی ہوگی کیونکہ بوٹل نک کراس کرنے کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. ساجد علی ستپارہ کے مطابق شام 6 بجے کے قریب جان سنوری کا سیٹلائٹ فون کچھ لمحوں کے لیے آن ہوا تھا اور وہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ تینوں کو پیماؤں کو واپسی پر کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا کیونکہ اگر کیٹو کی تاریخ دیکھی جائے تو 90% سے زائد کو پیماؤں کے ساتھ حادثات تب ہوتے ہیں جب وہ نیچے کی جانب سفر شروع کرتے ہیں. 16 جنوری کو 10 نیپالی کو پیماؤں نے نرمل پورجا کی قیادت میں تاریخ رقم کی اور پہلی مرتبہ موسم سرما میں کیٹو کو سر کیا. کیٹو کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے. اب تک اسے سر کرنے کی کوشش میں 88 کوہ پیما ہلاک ہو چکے ہیں. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال بعض دیگر شدت پسند گروپوں کے تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہونے کی وجہ سے افغانستان، پاکستان اور خطے کے لیے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے. گزشتہ سال جولائی اور اگست میں 5 شدت پسند گروپوں نے دوبارہ تحریک طالبان میں ضم ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے رپورٹ کے مطابق نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کی قوت میں اضافہ ہوا بلکہ خطے میں ہونے والے حملوں میں بھی نمایاں تیزی آئی. دوسری طرف پاکستان نے ایک بار پھر اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز ان شدت پسندوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش شروع کریں جو مبینہ طور پر سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مبینہ حملوں میں ملوث رہے ہیں. دوسری جانب امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل کینت مکینزی نے کہا کہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے بقول ہم طالبان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کے بقول امریکی انتظامیہ مستقبل قریب میں آگے بڑھنے کے لیے طالبان کے اقدامات پر ان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر بھی نظر ثانی کر رہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی تشدد روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ضلع کچہری میں وفاقی ترقیاتی ادارے کی طرف سے وکلا کی چیمبرز گرائے جانے پر وکلا نے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالتوں کے باہر توڑ پھوڑ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلع کچہری مکمل طور پر بند رہی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سے عدالتیں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا. وکلا کی طرف سے اس حملے کے خلاف نوجوان 70 وکلا کے ایک گروپ نے اپنے ہی ساتھیوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلی عدلیہ، بار ایسوسی ایشنز اور انتظامیہ سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سینئر وکلا کہتے ہیں کہ اس طرح وکلا گردی کا کسی طور بھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا. واقعے میں ملوث وکلا کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد میں وکلا کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بلاک پر حملے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلع کی عدالتیں منگل کے روز مکمل طور پر بند رہیں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ سے عدالتیں کھولنے کا اعلان کیا ہے. اس واقعے میں ملوث 47 نامزد سمیت سینکڑوں وکلا کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنا اور تھانہ مارکلا میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ان وکلا کے خلاف استدادی دہشت گردی کی دفعہ 788 کے ساتھ 12 دیگر دفعات بھی لگائی گئی ہیں. اس واقعے کے بارے میں حملہ کرنے والے وکلا کی حمایت کرنے والی خاتون وکیل شائستہ سلطان پوری نے کہا کہ چیف جسٹس اتھر منن لال نے وکلا کے معاملے پر توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے.
جب وہ یہاں پہ اپنا احتجاج لے کے پہنچے ہیں تو بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ کوئی ایکشن لیتے، انہوں نے جو رویہ اپنایا اور جو وکلا کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان.
دوسری جانب ملک بھر میں ان وکلا کی حمایت اور مخالفت میں بات بھی کی جا رہی ہے. سینئر وکلا کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے. پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعے کی کسی طور حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ہجوم کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. وکلا پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو قانون کی مکمل آگاہی ہوتی ہے. ایسے وکلا کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے.
وائلنس کا ہم سارے شکار ہیں. آپ دیکھیں لوگ جا کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں ان آل سائڈ، لیکن لوئرس کی وائلنس تو یعنی اس سے یعنی اسٹرانگیسٹ یعنی پاسبل ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.
اس صورتحال میں نوجوان وکلا کا ایک نیا گروپ بھی سامنے آیا ہے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کی جانب سے چیف جسٹس چیمبر پر حملے کی بھرپور مذمت کی ہے اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس گروپ میں شامل عمر گیلانی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے سال ہا سال تک ایسے عناصر کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حالات آج اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔
ضابطہ اخلاق کی پاسداری کرانے والا ادارہ ہے بار کونسل، اس نے اس قسم کی واقعات کا نوٹس نہیں لیا اور جو وکلا یہ ان کی خلاف ان کے لائسنسز کینسل نہیں کیے، ان کو کوئی اور جو ہے وہ پروفیشنل سطح پہ ان کی کوئی پکڑ رکڑ نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملات اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں، اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بار کاؤنسل ہیں وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کے خلاف پروفیشنل سطح پہ
کاروائی کریں۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے اب تک اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور کسی وکیل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ وفاقی ترقیاتی ادارے کی طرف سے ضلع کچہری میں مزید وکلاء کے چیمبرز پر نوٹس آویزہ کر دیے گئے، جنہیں غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا کہا گیا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے مرکزی وزیر اور سابق آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ مرتبہ ایکچوئل کنٹرول لائن کو عبور کیا ہے۔ ان کے اس بیان پر بیجنگ نے کہا کہ سابق آرمی چیف کا یہ بیان بھارت کی جانب سے سرحد کی مسلسل خلاف ورزی کا نادانستہ اعتراف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں بھارت سے اپیل کی کہ وہ چین کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کی پابندی کرے اور ٹھوس اقدامات سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام قائم کرے۔ وی کے سنگھ نے اتوار کے روز ریاست تمل ناڈو کے مدورائی میں بولتے ہوئے کہا کہ اگر چین نے 10 بار سرحد عبور کی ہوگی تو بھارت نے 50 بار ایسا کیا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
جنرل وی کے سنگھ نے مدورائی میں مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی متعدد بار خلاف ورزی کی ہے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ بھارت جسے سرحد تصور کرتا ہے اس کو اس نے کتنی بار عبور کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا اور نہ ہی چینی میڈیا نے کبھی اس کی رپورٹنگ کی۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر چین نے 10 بار سرحد عبور کی ہے تو بھارت نے 50 بار کی ہے۔ وی کے سنگھ کا یہ بیان بھارت کے موقف کے برعکس ہے۔ گزشتہ سال جون میں گلوان وادی میں بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی خونی جھڑپ کے بعد جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا تھا کہ بھارتی فوج نے سرحد پار جا کر کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ بھارت چین سرحد کے تمام سیکٹروں میں ایل اے سی سے واقف ہے اور اس کی بندی کرتی ہے۔ بھارت نے سرحد کی صورتحال یک طرفہ طور پر بدلنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جنرل وی کے سنگھ کے بیان پر حکومت کے کسی وزیر نے تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
ان کو اس لیے چنا گیا تھا یہ بیان دینے کے لیے، جس سے کیونکہ یہ جنرل رہ چکے ہیں آرمی کے، کی مودی سرکار چاہتی ہے کہ ہم اب جو یہ معاملہ ہے چائنا کے ساتھ اس کو رفع دفع کریں، تو ہم واپس تو کر وہ واپس لے نہیں سکتے ان سے جس زمین پہ ہماری وہ بیٹھ گئے ہیں اور نہ وہ ہمیں دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ مودی حکومت بھارت چین سرحدی تنازع کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کو بھی مطمئن کرنا چاہتی ہے۔
باتیں آ جاتی ہیں نا، اس میں دو فائدے ہو گئے، ایک تو چائنیز سے رفع دفع کرنے کا راستہ مل گیا اور دوسرا ہندوستان کے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ مودی سرکار میں بہت طاقت ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم نے بتایا نہیں تم لوگوں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بیان کو اعلیٰ سیاسی سطح پر تائید حاصل ہے۔
آپ کو معلوم ہے نا کیا ہو رہا ہے 9 مہینے سے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کتنی جلدی پی ایل اے جو ہے اتنا سارا اسلحہ لے آئی ہے وہاں پر، ہم نے سب کچھ معلوم ہے، ہم کو ان کی طاقت معلوم ہے، ان کی طاقت بہت ہے، سب کو معلوم ہے، تو اسی لیے یہ ان سے کام کروایا گیا ہے اور یہ میرے بیٹھ کو یہ سمجھتا ہوں اس کی بہت ہائی لیول سے کلیئرنس ہوئی ہے۔
ادھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ بھارت ایک طویل عرصے سے سرحد کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے، جو کہ دونوں ملکوں میں سرحدی تنازع کی جڑ ہے۔ بھارت بھی چین پر اسی قسم کے الزامات عائد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ گلوان وادی کے واقعہ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح پر 9 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے، جس کا ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ دریں اثنا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی اور متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ ایک آزاد اور وسیع علاقائی تعاون کو فروغ دیں گے جس میں پانیوں میں آزادانہ نقل و حمل اور علاقائی سالمیت اور ایک مضبوط اتحاد شامل ہے. وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم دونوں ضابطوں کی بنیاد پر عالمی نظام کے حامی ہیں. ہم انڈو پیسیفک خطے میں امن و استحکام کا قیام اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغان صدر اشرف غنی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ورچوئل تقریب کے دوران افغانستان میں شاہ توت ڈیم کی تعمیر سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. دونوں رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں صدیوں پرانے دو طرفہ تعلقات اور گزشتہ دو دہائیوں کے دوران افغانستان کے لیے بھارتی تعاون کا ذکر کیا. افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ بھارت نے افغانستان کے لیے $3 ارب کا عطیہ فراہم کیا اور اس رقم کا 90% افغان حکومت کی ترجیحات پر خرچ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری متحد افغانستان ایشیا کی خوشحالی اور استحکام کا ضامن ہے. اشرف غنی کا کہنا تھا کہ امن افغان عوام کی خواہش ہے، تاہم یہ ایک ایسا امن ہونا چاہیے جس میں پرتشدد حملوں کا خاتمہ ہو. اشرف غنی نے 5 لاکھ کرونا ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنے پر بھی بھارت کا شکریہ ادا کیا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ تشدد اور امن ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور ایک ساتھ وجود نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ افغانستان اور بھارت قریبی ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے خواہاں ہیں. شاہ توت ڈیم $28.60 کروڑ کی لاگت سے 3 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا، جو کابل کے علاقے میں 4,000 ہیکٹیئر رقبے کو سیراب کرے گا اور کابل کے 20 لاکھ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے گا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال بعض دیگر شدت پسند گروپوں کے تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہونے کی وجہ سے افغانستان، پاکستان اور خطے کے لیے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے. گزشتہ سال جولائی اور اگست میں 5 شدت پسند گروپوں نے دوبارہ تحریک طالبان میں ضم ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے رپورٹ کے مطابق نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کی قوت میں اضافہ ہوا بلکہ خطے میں ہونے والے حملوں میں نمایاں تیزی آئی. دوسری طرف پاکستان نے ایک بار پھر اس توقع کا اظہار کیا کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز ان شدت پسندوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش شروع کریں گے، جو مبینہ سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مبینہ حملوں میں ملوث رہے. دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینت مکینزی نے کہا کہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے بقول ہم طالبان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امریکی انتظامیہ مستقبل قریب میں آگے بڑھنے کے لیے طالبان کے اقدامات پر ان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے، لیکن ان کے بقول اہم بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی تشدد کم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کالا دم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کا بعض دیگر گروپوں کے ساتھ ہونے والا اتحاد افغانستان، پاکستان اور خطے کے لیے خطرے میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ سال جولائی اور اگست میں 5 شدت پسند گروپوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان نہ صرف مزید مضبوط ہوئی بلکہ خطے میں ہونے والے حملوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے عسکریت پسندوں کی تعداد 2,500 اور 6,000 کے درمیان ہے. دوسری طرف پاکستان نے ایک بار پھر اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز ان شدت پسندوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جو مبینہ طور پر سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں ملوث رہے ہیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی تعاون نہایت ضروری ہے.
چیلنج ہے جو افغانستان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے ایک مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اگر وہ جیسے ان کا الحاق ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کا سارا مقصد ہی ہے کہ پاکستان میں مشکلات پیدا کی جائیں.
طلعت مسعود کا مزید کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد افغانستان میں سرگرم بعض شدت پسند گروپوں کی کاروائیاں محدود ہو سکتی ہیں جو دیگر ملکوں کے لیے خطرہ ہیں.
اور طالبان اور افغان حکومت میں بھی اگر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو حالات جو ہیں افغانستان کے بہتر ہو سکتے ہیں. پھر اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوں تو ظاہر ہے اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر بھی ہوں گے, اور اس قسم کی جو قوتیں ہیں وہ پھر بآسانی پاکستان پر یا دوسرے ممالک کے اوپر اس قسم کے حملے نہیں کر سکیں گی.
اقوام متحدہ کی رپورٹ اور پاکستان کے بیان پر تاحال افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن کابل کا یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کبھی اجازت نہیں دے گا. دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے, اور ان کے بقول امریکہ طالبان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہے. جنرل میکنزی نے مزید کہا کہ ان کے بقول امریکی انتظامیہ مستقبل قریب میں آگے بڑھنے کے لیے طالبان کے اقدامات اور ان کے ساتھ گزشتہ سال فروری میں طے پانے والے معاہدے پر نظر ثانی کر رہا ہے, لیکن ان کے بقول اہم بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی تشدد کم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے تین کوہ پیماؤں کی تلاش پاکستان میں خراب موسم کے باعث عارضی طور پر روک دی گئی, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. اس ضمن میں پاکستان کے مایا ناز کوہ پیما صابر نظر کا کہنا ہے کہ محدود سہولیات اور مناسب تربیت کے فقدان کے باوجود بھی پاکستان کوہ پیماؤں نے دنیا کی اہم چوٹیوں کو سر کیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صابر نظر نے کہا کہ کیٹو کا شمار دنیا کی مشکل ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے, اور علی ست پارا سمیت تین کوہ پیماؤں کا اتنی شدید سردی میں لاپتہ ہو جانا بدقسمت واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوہ پیماؤں کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
میرے خیال میں بدقسمتی سے وہ اگر اوپر پھنس گئے ہیں کہیں اولانچ میں یا گرے نہیں ہیں تو 8 گھنٹے سے زیادہ بھائی وہ سروائیو نہیں کر سکتے. بلڈ سرکولیشن آپ کا سلو ہوتا ہے, دین یو اسٹارٹ فریزنگ. سمر میں بھی -30-32 تک ہوتا ہے, کبھی 40 تک گرتا ہے, اور ان کے کہنے کے مطابق -50 سے نیچے تھا ٹمپریچر, اور اوپر سے ونڈ چل کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا بلڈ سرکولیشن بند ہوتا ہے, دین یو آر فروزن ٹو ڈیتھ. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پاکستانی ہم بہت پیچھے رہ گئے, نیپالیوں نے کلائم کیا, خدا کا خوف کرو. ہر سال ایوریسٹ پہ صرف تقریباً 2000 لوگ آتے ہیں کلائم کرنے, اور آپ کے پاس اصل میں پچھلے 50 سالوں میں 2000 نہیں آئے ہوں گے کلائمر. پورا ٹوٹل پاکستان کے پہاڑوں میں, کے ٹو تو چھوڑو, ایوریسٹ پہ صرف 2000 ایک سال میں آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک ہم نالائق ہیں. ہم نے جو ہمارے پاس ہے سطح سمندر سے لے کے پہاڑوں تک جتنا یو نو اولڈیسٹ ہسٹری آف ہیومن سولیزیشن, یو آر ناٹ ایبل ٹو سیل اٹ, تو ہم پروموٹ نہیں کر سکے. ابھی تک ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایز پاکستانی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نیپال کو بار بار یہ کمپیئر نہ کریں کہ جی نیپالی چڑھ گئے ہم بہت پیچھے رہ گئے. بھائی خدا کا خوف کرو, دے آر 50 years ahead of us when it comes to adventure tourism and mountain.
یہ تھے پاکستان کے مایا ناز کوہ پیما صابر نظر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کا آغاز آج منگل سے ہو رہا ہے. ڈیموکریٹ رہنماؤں کا الزام ہے کہ سابق صدر کی تقریر اور انتخابات میں فراڈ کے الزامات سے 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر حملہ کرنے والے پرتشدد مظاہرین کی حوصلہ افزائی ہوئی. اکثریتی ڈیموکریٹک پارٹی کے ایوانی نمائندگان نے پہلے ہی سابق صدر کو کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مواخذے کی کارروائی کی منظوری دی تھی. ایوان نے, جس کی اسپیکر نینسی پلوسی ہیں, کانگریس کی عمارت پر حملے کے ایک ہفتے بعد 74 سالہ سابق صدر کے خلاف جنوری 13 کو مواخذے کی تحریک منظور کی تھی. دوسری جانب ریپبلکن ارکان کانگریس ان الزامات کی مخالفت کرتے ہیں, اور انہوں نے سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کو ایک سیاسی تماشا قرار دیا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کے اس اجلاس کے دوران کیپیٹل ہل کی عمارت پر حملہ کیا تھا جب اراکین موجودہ صدر جو بائیڈن کی 3 نومبر کے الیکشن میں فتح کی توثیق کر رہے تھے. اس حملے میں ایک پولیس افسر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے, اور امریکی جمہوریت کی علامت کانگریس کی عمارت کو کئی جگہوں پر توڑ پھوڑ سے نقصان پہنچا تھا. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
ایوانی نمائندگان نے اس سے قبل دسمبر 2019 میں صدر ٹرمپ کے خلاف بھی مواخذے کی منظوری دی تھی. اس وقت ان پر 2016 کے انتخابات میں بیرونی مداخلت کی تفتیش کے دوران اپنے اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ڈیموکریٹک رہنما اور ان کے حامی دوسری بار مواخذے کی حمایت میں یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر نے اپنے حامیوں کو تشدد پر اکسا کر نہ صرف کانگریس کو نقصان پہنچایا اور امریکی عوام کو پریشان کیا، بلکہ ان کی وجہ سے امریکی جمہوریت کے تشخص کو سخت ٹھیس پہنچی۔ برسر اقتدار پارٹی کی سوچ پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹیکسس ریاست میں مقیم شعبہ مواصلات کی پروفیسر جینیفر مرسی یہ کہتی ہیں کہ یہ بات آیا ہے کہ ڈیموکریٹس ٹرمپ کے خلاف مواخذے کو سلامتی کا ایک مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ ادھر سینٹ میں سابق صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹرز نے کہا ہے کہ ایوان میں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی محض وقت کا ضیاع ہوگی۔ ریاست مسیسیپی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر راجو وکر نے واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو سینٹ میں ان الزامات سے بری قرار دے دیا جائے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایوان نمائندگان میں سابق صدر ٹرمپ کو 6 جنوری کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹ بھی ایسا ہی کرے گی۔ ریپبلکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے صدر نہیں رہے ہیں اور ان کے خلاف مواخذے کا مقدمہ چلانا بے سود ہے۔ اس وقت 100 ممبران پر مشتمل سینٹ کے ایوان میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کے پاس 50-50 سیٹیں ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کا صدارتی مواخذہ کرنے کے لیے ایوان کے 2/3 یعنی 67 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ سینٹ کے صرف 5 ریپبلکن اراکین اس معاملے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے موقف کے حامی نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ سیاسی رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ممبران کی اکثریت اپنے اپنے جماعتی موقف کے مطابق ووٹ دے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ یمن کے حوثی باغیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ یمن کے اندر کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے گریز کریں اور سعودی عرب میں شہری علاقوں کو متاثر کرنے والے حملوں کو روکیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اتوار کی سپہر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو مسلسل حوثی حملوں سے پریشانی ہے۔ پرائس نے کہا، ہم حوثیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ عدم استحکام کا باعث بننے والے اقدام سے گریز کریں، اور اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گرفس کی امن کے حصول کے لیے جاری کوششوں میں تعمیری انداز میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس تنازع کا کیا جائے۔ امریکی نمائندے مارٹن گریفز نے اتوار کے روز ایران میں 2 روزہ بات چیت کا آغاز کیا اور وہ یمن میں جاری تنازع آرائی کے خاتمے کے لیے بات چیت کے ذریعے سیاسی تصفیے پر زور دے رہے ہیں۔ اس لڑائی کی شروعات 2014 کے آخر میں ہوئی تھی جب حوثیوں نے ملک کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب نے سن 2015 کے اوائل میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے دفاع میں ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے سعودی زیر قیادت اتحاد کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے کے احکامات کے چند روز بعد حوثیوں سے حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس اتحاد پر یمن کے شہری علاقوں میں فضائی حملوں کے لیے تنقید کی گئی۔ صدر بائیڈن نے یمن کے تنازع کو انسانی سطح پر اسٹریٹجک تباہی قرار دیا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے کانگریس کو بھی مطلع کیا کہ ان کی انتظامیہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے حوثیوں کو نکال دے گی، جنہیں سابق صدر کی انتظامیہ کے آخری دنوں میں اس میں شامل کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا کہ اس نامزد سے یمن کے لیے انتہائی ضروری امدادی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ اقوام متحدہ نے یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پایا جانے والا کرونا وائرس کا ویریئنٹ امریکہ میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ مارچ کے آخر تک یہ امریکہ میں غلبہ حاصل کرے گا۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس کی COVID-19 کی ریسپانس ٹیم کی ایک ورچوئل بریفنگ میں فاؤچی نے کہا کہ فی الوقت امریکہ میں کرونا وائرس کا ابتدائی ٹریس ہی غالب ہے۔ تاہم فاؤچی نے، جو صدر کے چیف میڈیکل ایڈوائزر بھی ہیں، کہا کہ ماڈل سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ میں پائے جانے والا ویریئنٹ تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے اور 6 ہفتوں کے اندر اندر امریکہ میں غالب سٹرین بن جائے گا۔ ادھر پاکستان میں 3 ماہ کے بعد کرونا وائرس کے کم ترین یومیہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کچھ مزید خبروں کے ساتھ فائزہ بخاری۔
بھارت نے افغانستان کو کرونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکوں کا عطیہ دیا ہے۔ افغانستان نے بھارت سے ملنے والی کرونا ویکسین وصول کر لی ہے۔ نئی دہلی نے کابل کو ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں عطیہ کی ہیں۔ بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ میں تیار ہونے والی ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی خوراکیں اتوار کو بھارت سے کابل پہنچیں۔ یہ افغانستان پہنچنے والی پہلی ویکسین تھی، لیکن افغانستان کو ویکسین کے استعمال کے لیے عالمی ادارے صحت کی جانب سے منظوری کا انتظار ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی خوراکیں کابل میں ہی محفوظ رکھی جائیں گی جب تک عالمی ادارے کی جانب سے اس کے ہنگامی استعمال کی منظوری نہ مل جائے۔ حکام کو امید ہے کہ یہ منظوری ایک ہفتے میں مل جائے گی۔ آسٹریلیا میں کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں رواں ماہ بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن مہم کے لیے آسٹریلیا نے بھرپور عوامی مہم بھی چلائی ہے تاکہ ویکسین سے متعلق عوام کے تحفظات دور کیے جا سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ورکرز اور عمر رسیدہ افراد کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی۔ آسٹریلیا نے فائزر اور بائیو انٹیک کی بنی ویکسین کے استعمال کی منظوری دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرٹیفکیٹ کے حامل افراد کو ہسپتالوں اور نرسنگ ہومز تک رسائی میں سہولت ہوگی جہاں وبا کے پیش نظر سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر تک پوری آبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں دو ماہ بعد کرونا وائرس کی مقامی سطح پر منتقلی کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ چین میں اتوار کو کرونا کے 14 کیس رپورٹ ہوئے تھے، تاہم یہ کیسز باہر سے آنے والے افراد میں سامنے آئے تھے۔ سب سے پہلے چین کے شہر ووہان میں 2019 کے اختتام میں کرونا کیسز سامنے آئے تھے، جس کے بعد وبا اب تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ چین میں اب تک 89,000 سے زائد کیسز جبکہ 4,636 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا کے 10 کروڑ سے زائد کیسز جبکہ 20 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔
اور کرونا کے بعد کچھ اور خبریں۔ صومالیہ کا سیاسی بحران پیر کے روز اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب حزب اختلاف کی جماعتوں کی اتحاد نے اعلان کیا کہ وہ اب صدر محمد عبداللہ محمد کو تسلیم نہیں کریں گے، جن کے منصب کی مدت صدارتی عہدے پر تعیناتی کے کسی سیاسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئی۔ اس سے اتحاد نے ایک بیان جاری کیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد تک عبوری قومی کونسل تشکیل دی جائے۔ اتحاد نے کہا کہ صدر محمد کی صدارتی مدت کے میعاد میں توسیع کے لیے کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے ایک مقامی شہری، اس کے دو بھائیوں اور 4 دوسرے افراد کے خلاف اس شہری کے 17 سالہ بیٹے جو حکام کے بقول ایک دہشت گرد تھا اور دسمبر 2020 میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت فوج کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا، کی لاش کو لواحقین کے حوالے کرنے اور واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے لیے مظاہروں کا اہتمام کرنے پر مقدمہ درج کر دیا، جس کی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اسی دوران دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمان میں ہوئے دہشت گرد حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گرو کی 8ویں برسی پر نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی شہروں میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تاہم کئی علاقوں میں جزوی ہڑتال رہی یا اس سلسلے میں کی گئی اپیل کا عام زندگی پر اثر نہیں پڑا۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے ایک 17 سالہ مقامی نوجوان جو اس کے بکور ایک دہشت گرد تھا اور دسمبر 2020 میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت فوج کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا، کہ والد کے خلاف بیٹے کی لاش کو اس کے حوالے کرنے اور واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے لیے مظاہروں کا اہتمام کرنے پر مقدمہ درج کر دیا ہے، جس کی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ منگل کو لگاتار تیسرے روز کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کو رخ کر کے پولیس کی اس کارروائی کو شرمناک اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اس سے پہلے اسے صابرائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی اتحاد حریت اور سابق وزیر اعلی اور جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور بعض دوسری سیاسی جماعتوں اور لیڈروں نے 17 سالہ اطہر مشتاق کے والد مشتاق احمد وانی اور ان کے 2 بھائیوں سمیت 7 افراد پر قانون کی مختلف دفعات، بالخصوص غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی مذمت کی تھی۔ اطہر مشتاق اور 2 دوسرے نوجوانوں اعجاز مقبول گنائی اور زبیر احمد لون کو بھارتی فوج نے 30 دسمبر 2020 کو سری نگر کے مضافات میں واقع لاوے پورا علاقے میں ایک مبینہ جھڑپ کے دوران ہلاک کیا تھا۔ فوج نے کہا تھا کہ یہ تینوں دہشت گرد تھے، لیکن ان نوجوانوں کے لواحقین کا اصرار ہے کہ یہ ایک فرضی جھڑپ تھی اور یہ کہ ان تینوں کو فوج نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ پولیس نے تینوں کی لاشوں کو لواحقین کے سپرد کرنے کی بجائے سری نگر سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال میں واقع سونمرگ کے کسی ویران مقام پر دفن کیا تھا اور اس کے لیے یہ جواز پیش کیا تھا کہ لاشوں کو لواحقین کے سپرد کرنے کی صورت میں ان کی تجہیز و تکفین میں لوگوں کی ایک بھاری تعداد کی شرکت کا امکان موجود ہے جو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جا رہی کوششوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ناقدین پولیس مفروضے سے اتفاق نہیں کرتے۔ تجزیہ کار اور یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔
کرونا تو سب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کھا نماز جنازہ پرائیویٹ آدمی کی ہو، کھا نماز جنازہ پولیس کے آدمی کی بھی ہو، تو اس لیے یہ ڈپلسٹی یا یہ تفریق ایکسپوز کرتی ہے سرکار کے دعووں کی کہ وہ کرونا کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ہے تو پھر سب کی لاشوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔
مشتاق احمد وانی نے ضلع پلوامہ میں آبائی گاؤں میں اپنے بیٹے کے لیے ایک قبر بھی کھودی تھی اور اس عمل کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ پولیس کہتی ہے کہ مشتاق احمد اور دوسرے ملزموں پر نوجوان کی لاش مانگنے پر نہیں بلکہ غیر قانونی طور پر مظاہروں کے انعقاد، ملک دشمن عناصر کی معاونت اور ریاست کے خلاف نا امیدی کے پرچار کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مشتاق احمد نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سے پہلے پولیس نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس طرح کی سرگرمی سے باز آ جائیں، تاہم انہیں یا کسی اور ملزم کو اب تک حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ اس دوران بھارتی پارلیمان پر دسمبر 2001 میں ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کی 8ویں برسی پر منگل کو وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے سری نگر کے مرکزی مقام لال چوک، مولہ کا علاقوں، پرانے شہر اور وادی کشمیر کے بعض دوسرے حصوں میں جن میں افضل گورو کا آبائی علاقہ سوپور بھی شامل ہے، کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تاہم باقی ماندہ وادی میں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ گورو کی برسی کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور بھارت کے اتراکھنڈ علاقے میں برفانی تودوں کے پگھلنے سے سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے جو پانی سے بجلی بنانے کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسا ہود بھائی۔
بھارتی سرکار ہمالیہ کی پہاڑیوں پر برفانی تودے کے پھٹنے کی وجہ سے 200 افراد کو تلاش کر رہی ہے جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ بھارتی افواج، نیم فوجی دستے اور پولیس اتوار سے لوگوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ سری نگر سے تجزیہ کار نور احمد بابا کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ہلاک ہونے والے پانی سے میسر بجلی کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے اور ان کا زندہ بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔
بھارتی میڈیا میں ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسنگ ہے، تقریباً 20-30 لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ کنفرم ڈیڈ ہے۔ تو میرے خیال میں جیسے نیوز آ رہی ہے کہ وہ ٹنلز کے ٹنلز میں لوگ جو کام کر رہے تھے وہ پھنس گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان میں سے کئی لوگوں کی بچنے کی کوئی صورت ہوگی۔ تو وہ معجزہ ہی ہوگا اگر یہ لوگ بچ جائیں گے۔ ہم چاہیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ بچ جائے، لیکن ایسے لگتا ہے پریکٹیکلی چانسز ان کے کم ہیں۔ ہمارا کشمیر کا ایک انجینئر وہاں ہے، اس کا کنٹریکٹ بھی اس وقت سے دی ہو رہا ہے۔
اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، یہ بتائیے کہ بھارتی سرکار کے لیے کتنی تشویشناک ہے؟
بھارتی سرکار کے لیے تو تشویشناک ہونا ہی چاہیے۔ یہ ایک لارجر پرابلم کی سگنل ہے کہ جو انوائرمنٹل فریجلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمالین ریجن میں، اور خاص کر جو ولنریبل ایریاز ہیں جہاں پر یہ پاور پروجیکٹ وغیرہ بن رہے ہیں واٹر باڈیز پر۔ ہاں، بلکہ کشمیر میں بھی کئی لوگ اب کہنے لگے کہ یہاں جو پہاڑوں کے اندر یہ جو بنا ہائیڈرو پروجیکٹ بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ نیچرل سیٹنگ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔
یہ تھے سری نگر میں سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا۔ دوسری طرف پہاڑوں کی ترقیاتی کام کے لیے تعینات سرکاری سطح کا ادارہ آئیسیموڈ کے عہدیدار غلام رسول نے نیپال سے بتایا کہ انہوں نے اتراکھنڈ واقعے پر ابتدائی کام مکمل کر لیا ہے۔
جی، آج ہی میں نے انیشل اس کی سائنٹیفک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے۔ تو اس کے مطابق ایک ویسٹرلی ویو جو ہے وہ ہمالیہ کراکورم کے اوپر سے پاس کر رہی تھی، اور اس ویسٹرلی ویو کا ٹرف جو ہے اس میں بڑی اسٹرانگ کنورجنس تھی، جس میں بڑی ہیوی پریسیپٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈر اسٹارم بھی تھا۔ تو یہ ہیوی پریسیپٹیشن جو ہے، انفیکٹ یہ سالڈ پریسیپٹیشن جس کو آپ سنو فال کہتے ہیں, تو اس ویسٹرلی ویو نے ہیوی سنو فال اس ایریا میں دی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ گلیشیئر کا بسٹ ہوا ہے, اور جب وہ ایوالانچ بنی بہت ساری سنو جو ہے وہ ہیپ اپ ہوئی, تو وہ کسی طرح سے ڈرفٹ ہوئی ہے, تو اس نے یہ ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہے.
ایسے مقامات پر ڈیم بنانا اور لوگوں کا رہنا کتنا غیر محفوظ ہے؟
یقیناً یہ بہت غیر محفوظ ہے. اس میں خاص طور پہ جب بھی کوئی انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے, تو کیونکہ ابھی تک کلائمیٹ چینج کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے پہاڑی علاقوں میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ڈیزاسٹرز جو ہیں ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو اپنی پلاننگ میں شامل کر رہے ہیں کہ پہلے ڈیزاسٹر رسک اسیسمنٹ کی جائے اور پھر کسی پروجیکٹ کو کسی جگہ پہ لانچ کیا جائے. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ تو لوگ کرتے رہتے ہیں, وہ نارمل روٹین ہے, بٹ ڈیزاسٹر رسک اسیسمنٹ جو ہے یہ مسنگ تھا. اس کو ضرور کرنا چاہیے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ, اور جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں ان کو اس طرح کے جو واٹر ویز ہیں بہت مدتوں بعض اوقات فلڈ جنریٹ نہیں کرتے, مگر وہ واٹر ویز جو ہیں ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی پانی کا ریلا بنے گا تو وہ تباہی کا باعث بنے گا. تو اس اعتبار سے جب بھی پالیسیز بنیں یا ہیومن سیٹلمنٹس کا پروگرام ہو تو اس کو ایسی جگہ پہ سیٹل کرنا چاہیے جو واٹر ویز پہ نہ ہو.
یہ تھے آئی سی موڈ کے خیبر پختونخوا میں مینیجر غلام رسول, جو اس رپورٹ کے لیے نیپال سے گفتگو کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور بھارت میں 6 سینئر صحافیوں کے خلاف 5 ریاستوں میں غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. ان افراد پر 26 جنوری کو کسانوں کی لال قلعے پر چڑھائی کے دوران گمراہ کن ٹویٹس کرنے کا الزام ہے. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں رد عمل جاننے کے لیے بات کی ہے پریس کلب آف انڈیا کے صدر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان سے, جو رکن اسمبلی بھی ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہمیں سید ظفر اسلام صاحب بی جے پی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور ساتھ ہی اپنی پارٹی کے ترجمان بھی. غداری ایک بڑا سنگین الزام ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی, اس الزام کے ان صحافیوں کے خلاف؟
اگر کوئی ایسی چیزیں پروپیگیٹ کرے جس سے وائلنس فردر انسائٹ ہو سکتا ہے اور جو اس میں سچائی بالکل نہ ہو, اور ٹویٹ کرا جس کو لوگ جانتے ہیں اور جس کو پہچانتے ہیں اور ایک نون فیس ہے, تو ان کی بھی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. اگر وہ غلط ٹویٹ کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے, کتنے غلط چیزیں ہو سکتے ہیں, کتنا وائلنس بڑھ سکتا ہے. اگر ایسا لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو اس کی سزا تو ہے, قانون سزا ہے, قانون کے طور پہ جو سنگین آئی پی سی کوڈ لگ سکتا ہے وہ لگایا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اس کو انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. جو کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے وہ اس نظریے سے نہیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ انسائٹ کرے وائلنس. آپ اس سماج کے پرتی اگر ایسا لوگ اس کے اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں تو قانون کاروائی ہونی چاہیے, وہی ہو رہی ہے. بس ایسے ٹویٹ مت کیجیے جس سے آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں. ابھی جہاں شوٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے آپ لکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنے لوگ شوٹ آؤٹ ہو گئے ہیں.
انند پگائیکر صاحب ایک معروف صحافی ہیں اور پریس کلب آف انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے صحافیوں کے خلاف کاروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
ابھی ان کے اوپر مقدمے تو انہوں نے داخل کر دیے ہیں اور مکھیہ روپ سے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش گورنمنٹ نے یہ داخل کیے ہیں, لیکن ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ بہت ہی سنگین قسم کے چارجز ہیں, جیسے سیڈیشن. اب کوئی جرنلسٹ اگر گورنمنٹ کے خلاف کچھ لکھتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی کریٹیسزم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اینٹی نیشنل ہے یا انہوں نے کچھ پریزن کیا ہے یا دیش کے خلاف انہوں نے کچھ کام کیا ہے. یہ مانا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کریٹیسائز کرنا اس کا مطلب یہ دیش دروہ یا کسی راشٹر کے یا دیش کے خلاف کوئی کام نہیں ہے. یہ تو جرنلسٹ اپنی ایک ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور اس کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. کوئی بھی سرکار ہے جو ستا میں ہے تو یہ کہہ کے ہم نے اس پریس کلب آف انڈیا, ایڈیٹرز گلڈ, پریس ایسوسی ایشن, دلی یونین آف جرنلسٹ, انڈین جرنلسٹ یونین, 6-7 سنگٹھن مل کے ہم نے اس کی خلافت کی ہے اور ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے کہ جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی سرکار کے اس رویے کے خلاف ہم کانسٹیٹیوشنلی اس کے دائرے میں رہ کے ہی ہم اس کی خلافت کرتے رہیں گے.
آنند جی, میں نے بات کی بی جے پی کے ترجمان سے بھی اور ایک ان کے قانون ساز سے اور ایک صحافی سے بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹویٹس تھیں وہ اشتہار یعنی پروکیشن کے لیے تھیں اور اس میں ایک ایسے بے بنیاد واقعے کو وجہ بنایا گیا جس میں جو دراصل ہوا نہیں تھا کہ پولیس کی شوٹنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ وہ حادثہ تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹس جو تھیں اشتہار انگیز تھیں اور ان سے ہنگامہ ہو سکتا تھا؟
میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے سرکار کے خلاف کوئی ٹپنی کی, لیکن اس کا مطلب وہ آدمی دیش دروہی یا اینٹی نیشنل کیسے ہو سکتا ہے؟ سیڈیشن کی ڈیفینیشن سپریم کورٹ نے کی ہے کہ واٹ از سیڈیشن. آپ سرکار کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, انلیس اینڈ انٹل آپ اس کے سپورٹ میں کوئی ایکشن لیتے نہیں ہیں آپ سیڈیشن کا چارج نہیں لگا سکتے, انلیس اینڈ انٹل اٹ از فالوڈ اپ بائی این ایکشن.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جو بائیڈن نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو فوری اقدامات کیے ان میں پیرس معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا حکم نامہ شامل تھا. پیرس معاہدہ دسمبر 2015 میں پیرس میں ہونے والی موسمیات سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس میں طے پایا تھا. یہ معاہدہ 4 نومبر 2016 سے نافذ العمل ہوا اور 25 جنوری 2021 تک اقوام متحدہ کے تحت اس معاہدے میں 190 ممالک شامل ہو گئے. پیرس معاہدے کے مطابق عالمی بنیاد پر عمل کے لیے ایک غیر معمولی ڈھانچہ فراہم کیا گیا ہے تاکہ موسمی حالات پر مرتب ہونے والے اثرات کے خلاف جن کا ہمیں سامنا ہے عالمی استقامت کے ساتھ کرہ ارض کے تباہ کن طور پر گرم ہونے کی کیفیت سے بچا جا سکے. اس معاہدے کے تحت مجموعی عالمی حدت میں اضافے کی حد کو کم کر کے 2 ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنے کا ہدف ہے جبکہ اس صدی کے اختتام تک یہ 1.5 ڈگری سے زیادہ نہ ہو. یہ وہ حد ہے جس کے بارے میں بہت سے سائنسدان یہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس سے آگے موسمیاتی تبدیلی کے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں جن میں سمندروں کی سطح میں تباہ کن حد تک اضافہ, شدید نوعیت کے طوفان, خشک سالی اور جنگلات کی آگ شامل ہے. صدر بائیڈن نے یہ واضح کیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کو اپنی انتظامیہ کے لیے ایک بڑی ترجیح کی حیثیت دینے کے خواہش مند ہیں. اسی لیے پیرس معاہدے میں دوبارہ شرکت بائیڈن کی انتخابی مہم میں کیے گئے وعدوں میں کلیدی حیثیت کی حامل تھی. حلف برداری کے موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ بقا کی خاطر آواز خود کرہ ارض کی جانب سے بلند ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی آواز ہے جو مزید مایوس کن اور اب اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت صدر بائیڈن کی دنیا بھر میں امریکہ کی شراکت داری اور اتحادوں کی اثر نو تعمیر اور عالمی مذاکرات میں امریکہ کے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کی وسیع تر ترجیح کا حصہ ہے اور اب اس کا ثبوت موسمیات سے متعلق پیرس معاہدے اور صحت کی عالمی تنظیم میں دوبارہ شمولیت اور ان کے اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں سے رابطے کے لیے ان کے منصوبوں کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جن کا مقصد دنیا بھر میں ان بہت سے خطرات اور مسائل سے نمٹنا ہے جن کا ہمیں سامنا ہے. مزید برآں صدر بائیڈن نے سابق وزیر خارجہ جان کیری کو موسمیات کے حوالے سے اپنا پہلا خصوصی صدارتی ایلچی بنایا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موسمیات سے متعلق تشویش کو ملک اور بیرون ملک ہر سطح پر مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے. وہ امریکہ کی سفارتی کوششوں کی سربراہی کریں گے تاکہ عالمی سطح پر موسمیات سے متعلق امریکہ کی قیادت کو اجاگر اور واضح کیا جا سکے اور موسمیاتی تبدیلی کے زبردست چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے عالمی عزم کو تقویت دی جا سکے. بین الاقوامی برادری نے پیرس معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے. ان میں فرانس کے صدر بھی شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں, اپنے عہد کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اور زیادہ مستحکم ہوں گے, مستقبل کی تعمیر کے لیے مزید قوت حاصل کریں گے اور اپنے کرہ ارض کے تحفظ کے لیے زیادہ توانا ہوں گے. انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پیرس معاہدے میں واپسی پر خوش آمدید.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.